بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود يا محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. اے ایمان والوں، اگر تم خدا کی نصرت کرو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا اور وہ تمہارے قدم مضبوط کرے گا. موضوع سخن نصرت امام حسین و انصار کربلا. سید الشہداء کی ان فریادوں کا خلاصہ ہے، سید الشہداء کے ان خطابات کا خلاصہ ہے کہ جس کے لیے یہ تمام کربلا کی تحریک کو سجایا گیا ہے. نہ صرف کربلا کی ایسی پیاس سید الشہداء کو تھی کہ تاریخ نے دیکھا سید الشہداء نے کربلا کی تحریک کا جہاں سے آغاز کیا 27 رجب سے اور شب عاشور و روز عاشور و عصر عاشور، سید الشہداء نے کسی دشواری پر بھی مطالبہ نہیں کیا کسی چیز کا، کبھی بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا اپنے لیے. سید الشہداء نے سب سے کہا کہ آپ اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے خدا کی نصرت کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے. اور سید الشہداء نے یہی کہا تھا کہ میں کسی فساد، کسی ظلم اور کسی لالچ کے لیے نہیں نکل رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور سید الشہداء کو اس ہدف کی خاطر ناصروں کی ضرورت تھی، اور ایک ایک کر کے ایک ایک ناصر کو اپنے لشکر میں شامل کرتے گئے. آپ نے دیکھا کہ عصر عاشور سید الشہداء پیاسے تھے، سید الشہداء خستہ جسم کے ساتھ موجود تھے، سید الشہداء ایسی حالت میں تھے اس کے باوجود اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. پانی کے پیاسے نے عصر عاشور پانی نہیں مانگا، ناصر مانگے ہیں، ناصر مانگے، نصرت مانگی ہے. کیوں؟ تو کہ یہ تمام نصرت قرآن کے لیے مانگ رہے تھے، یہ تمام نصرت دین خدا کے لیے مانگ رہے تھے. بس سید الشہداء نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگا کر یہ بتا دیا، سب سے قیمتی چیز جو تحریک کربلا میں مجھ حسین کو درکار ہے وہ ناصر ہے، وہ ناصر ہے۔ یہاں سے ہمیں فلسفہ عزاداری و فلسفہ فرش عزا کا معلوم ہوتا ہے، اور اپنا محاسبہ بھی ہوتا ہے کہ آج حسین ابن علی کے نام پر کتنے انصار ہم فرش عزا کے نام پر جمع کر سکے۔ آج کربلا کا تذکرہ کر کے عاشورہ کی یاد منا کر نصرت کا سامان کتنا جمع ہو سکا، یہاں سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ناصروں کا کیسا سلسلہ ہے، جون سید الشہداء کی بڑی قیمتی ناصر، لیکن جن کا آج مختصر تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ عباس ابن عبد المطلب ان کے غلام تھے جون، جن سے خود امیر المومنین نے 150 دینار لے کر جون کو خریدا تھا، 150 دینار لے کر۔ اور داستان یہ ہے جون کی کہ جون ابن ہوئی جب امیر المومنین کے پاس آتی تو اپنے پاس زیادہ نہیں رکھا، ابو ذر غفاری کے پاس رکھا۔ جون کا مقام بہت بلند ہے، زیارت ناحیہ میں وہ جو سلام شہداء کربلا پر کیے گئے ہیں ایک سلام مخصوص حضرت جون کے بارے میں آیا گیا ہے۔ زیارت ناحیہ ہم جانتے ہیں کہ زیارت ناحیہ امام زمانہ سے منسوب ہے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اپنے جوانوں کے لیے عرض کرتا چلوں، زیارت ناحیہ کے بارے میں ایک شبہات بھی ہوتے ہیں، چونکہ مختلف زیارات زیارت ناحیہ کے عنوان سے آئی ہیں، اور اکثر امام نہوم، امام دہوم اور امام یازدہوم کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اور امام زمانہ سے منسوب ہے۔ ناحیہ کا لفظ کوڈ ورڈ تھا، ایک سیاسی اصطلاح تھی جس زمانے کے اندر امامت کے پیروکار تقیے میں زندگی گزار رہے تھے، تو وہ امام کے جملوں کے بارے میں، یہ جملے اور بھی کلام آئمہ کے کلام کے بارے میں ملتا ہے، الناحیتن کر کے، یعنی کوئی بات امام کی کرتے تھے اور اس کے بارے میں آخر میں یہ لگاتے تھے الناحیتن، ناحیتن یعنی اس کا ایک راز ہے، یعنی ناحیہ نو عربی کے اندر طریقے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، جس راستے سے کوئی چیز آتی ہے اسے ناحیہ کرتے، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کس طرح سے ہمارے تک آئی ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ کلام کس کا ہے، اس کے لیے ناحیہ کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی ہوتی ہے گرد و نوا، یہ اسی سے نوا اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر ناحیہ۔ بس یہ زیارت ناحیہ ایسے چونکہ ماحول میں امام کی زیارت ہے اس کے اندر یہ سلام ملتا ہے، السلام علیکا یا جون مولا ابی ذر غفاری۔ یہاں پہ مطلب چونکہ امیر المومنین نے 150 دینار کے ذریعے سے جون کو خرید کر جو آزاد کرایا تھا، پھر حضرت ابو ذر کے حوالے کیا تھا۔ ابو ذر بہت اہم ناصر ہیں، پیغمبر کے بھی اور امیر المومنین کے بھی، امیر المومنین کی نصرت عجیب انداز سے ابو ذر نے کی ہے، ابو ذر کا عجیب مقام ہے، ابو ذر کی عجیب داستان ہے۔ امیر المومنین ابو ذر کے لیے غلام خرید کر ابو ذر کے حوالے کرتے ہیں، جون کو ابو ذر کے حوالے کیا، ایسے امامت کے شانہ بشانہ چلیں جون امیر المومنین کے زمانے میں۔ پھر ابو ذر کا آپ کو معلوم ہے، ابو ذر کا تذکرہ بھی اسی لیے نہیں کیا جاتا، ابو ذر کا تذکرہ صحابی پیغمبر ہے، صحابی پیغمبر ہے، لیکن ابو ذر کا تذکرہ کس لیے نہیں کیا جاتا، چونکہ پیغمبر کی رحلت کے بعد ناصران علی میں شمار ہوتے تھے، علی کے ایسے ناصر تھے جنہوں نے اس آیہ غدیر کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اس روایت کی بھی تلاوت کرتے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ابو ذر جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی تھی جہاں پر علی کو پیچھے کیا جا رہا ہوتا تھا، جہاں پر علی کے تذکرے کو کم کیا جا رہا ہوتا تھا، جہاں پر علی کی آواز کو نیچے کیا جا رہا ہوتا تھا، جہاں پر علی کی بات نہیں سنی جاتی تھی، جہاں پر علی کی شخصیت کو خراب کیا جاتا تھا، وہاں ابو ذر کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر یہ بات کہتے تھے، میں خود خم غدیر میں اس مقام پر موجود تھا جہاں رسول اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ بات کہی تھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ ابو ذر کا تذکرہ چھپانے کی ایک سیاسی وجہ ہے. ابو ذر کا تذکرہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی بہت کم ملے گا, آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن پہ بھی بہت کم ملے گا. اتنی باتیں علماء کریں گے, ہر فرقے کے علماء جانتے ہیں ابو ذر صحابی یا پیغمبر ہیں, لیکن علی کے دوسرا بہت زیادہ تکرار کرتے تھے اس روایت کو غدیر ابو ذر, کیونکہ پھر تذکرہ ان کا بھی کرنا پڑے گا کہ جن کے دور حکومت میں ابو ذر ربضہ کے اندر شہید ہو گئے. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ رحلت فرما کے ربضہ میں جب مدینہ بدر کیا گیا تھا امیر المومنین کے بعد, امیر المومنین کے زمانے میں مدینہ سے بدل کر دیا گیا تھا, ربضہ کے اندر 32 ہجری میں ابو ذر کی رحلت ہوتی ہے, لیکن شہید ہے. کیوں؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ابو ذر سے زیادہ محبت کون کرے گا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرما رکھے ہیں کہ آسمان نے سورج نے سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر روئے زمین پر, رسول اللہ کا فرمان ابو ذر کے بارے میں. بس ابو ذر کو دے دیا یہ غلام جون. ابو ذر کو دینے کے بعد اب امامت کے شانہ بشانہ ہے, جیسی ابو ذر کی رحلت ہوتی ہے شہادت ہوتی ہے, اس کے بعد دوبارہ جون امیر المومنین کے پاس آتے ہیں. امیر المومنین سے امام حسن مشتبہ, پھر امام حسن مشتبہ سے سید الشہداء, اور سید الشہداء کی رکاب میں سید الشہداء حوالے کر کے جا رہے تھے سید ساجدین کو, لیکن سید الشہداء کی رکاب میں عصر عاشور ظہر عاشور کے بعد شہید ہونے والوں میں سے. عجیب داستان. اب آپ معیار دیکھیں, اور اس قدر خاصے تھے جب سید الشہداء کے پاس آئے ہیں صبح عاشور, جب جون آئے ہیں تو بالکل جھکے ہوئے سید الشہداء سے اجازت مانگتے تھے, لیکن سید الشہداء اجازت نہیں دیتے تھے سب کو, اور جون کو بھی کتنی مرتبہ کہا کہ اب آپ کا امتحان ہو گیا آپ جا سکتے ہیں. مولا مولا جب اچھے حالات تھے, جب آسائش تھی مولا, جب سب کچھ آپ سے فیض لیا تھا, آپ کے خاندان سے فیض لیا تھا, آپ کے بابا سے فیض لیا تھا, تب آپ کو نہیں چھوڑا, اور اب ان بھیڑیوں کے سامنے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں, اور اب ان درندوں کے سامنے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. بہت سب چھوڑنے والے تھے جون. جون نے کہا مولا مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شاید میری سیاہ پوست ہونے کی وجہ سے, شاید کیونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے, شاید اس وجہ سے, کیونکہ جون کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا معاشرے میں, لیکن حسین یہ سلوک نہیں کرتے تھے, شاید اس وجہ سے کیونکہ میرا حسب نسب پست ہے. دیکھ رہے کس طرح سے خاصے ہیں امامت کے سامنے, کیسے خاصے ہیں. سید الشہداء اس وجہ سے نہیں کہا. عجیب داستان ہے ان کے مصائب میں بھی جملے عرض کر رہے ہیں. جنگ جون ایسے امامت کے شانہ بشان ہے, کیوں؟ معرفت امامت تھی. ناصر کی ایک خصوصیت یہ ہے, کیوں ایک کے بعد ایک امامت کے ساتھ ہے, معرفت امامت. عزادار نے سید الشہداء یہ معرفت امامت, امامت کا کام اس قدر مہم ہے, اس قدر اہم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ امام فرماتے ہیں ولایت اور امامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں کے اوپر ہیں. کن پانچ چیزوں کے اوپر ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں نماز و روزہ و حج و زکات, اور اس کے بعد فرمایا پانچویں ولایہ الولایہ اور ولایت یعنی امامت. اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا ان میں سے افضل کون گئے, امام نے کہا ولایت و امامت افضل ہے. پھر امام نے کہا کہ ما نودیا الی احد مثل ما نودیا الی الولایہ, کسی چیز کی جانب کسی امر کی جانب اس قدر دعوت نہیں دی گئی جس قدر ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے, امامت کی طرف دعوت دی گئی ہے. کربلا و فرش اعظم سید الشہداء کی تحریک امامت کی حکومت کی برپائی کے لیے ہو رہی ہے, کسی چیز کے لیے اس قدر اہتمام نہیں ہوا. کبھی امامت رسول اللہ کے لیے بعثت ہوتی ہے, کبھی امامت امیر المومنین کے لیے غدیر ہوتی ہے, اور امامت حسین ابن علی کے لیے کربلا میں آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کی مجلس میں, ایک صفت ناصر کی یہ ہے کہ ناصر غیرت مند ہوتا ہے, اور یہ غیرت حسینی کربلا سے سیکھتا ہے. یہ ناصر کسی غیر کی امامت میں زندگی گزارنی نہیں چاہتا. اگر غیرت مند عزادار ہے, اگر غیرت مند مسلمان ہے, کسی غیر کے نظام کو پسند نہیں کرنا چاہتا, کسی غیر کو ممبر رسول پر دیکھنا نہیں چاہتا, ایک غیرت کا نظام یہ ہے. اگر کسی غیر کو ممبر رسول پر دیکھے کہ جو ممبر رسول سے رسول کی بات کرنے کے بجائے اپنی کہانیاں اپنے چٹکلے اور پبلک کے لیے عوام کے لیے لذت کا سامان پیش کر رہا ہو تو وہ سید ساجدین کا وارث بن کر اس غیر کو کیا جواب دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے اے لکڑیوں پر بیٹھنے والے، اے لکڑیوں پر، ممبر نہیں کہا سید ساجدین نے، جو ممبر کو لوگوں کی لذت کے لیے استعمال کرے اس کو سید ساجدین ممبر نہیں کہہ رہے ہیں، کہ اے لکڑیوں پر بیٹھنے والے تو نے قد اشتریتا مرضات المخلوق لسخط الخالق، تو نے مخلوق کی مرضیوں کو خریدنے کے لیے، گلانا ہوتا ہے نا ہر محرم میں، آپ بھی سنتے ہیں ایک نیا آئٹم آتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، اس میں کسی تکلف کی بات نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کراچی کے اندر ایسی مجالس برپا ہوتی ہیں ہر محرم میں، ایک نئی کہانی، ایک نئی داستان، ایک نیا گڑا ہوا قصہ، اور ممبر سے سنا کر لوگوں کے لیے لذت کا سامان، اور اس کے بعد تشیع کی بدنامی، اس کے بعد تشیع کی بدنامی ممبر پہ بیٹھے ہوئے کسی غیر کے ذریعے سے۔ لیکن اجازت کب ملتی ہے؟ جب سننے والے غیریت اور غیرت نہ رکھتے ہوں۔ کبھی بھی غیرت مند ممبر پر غیر کو برداشت نہیں کر سکتے، جیسے ہی ممبر رسول پر اس کے غیر کو دیکھتے ہیں سنتیں سید ساجدین کی طرح عمل کرتے ہیں، اس کو بے نقاب کرتے ہیں۔ آئمہ کی باتیں کم ہیں کہ جو ہم گڑھ کر لوگوں کو آئمہ کی طرف بلائیں، اور ایسے قصے کہانیاں کہ جہان تشیعوں میں ذلت کا باعث بنے مجلس، وہ ممبر، وہ خطابتیں۔ لہٰذا اس لیے بہت ضروری ہے غیرت مند ہونا، غیرت مند ہونا۔ ایک صفت عزت حسینی آپ کی خدمت میں بیان کریں، عزت مند ہونا، اور عزت بھی وہ نہیں، حقیقی عزت جو سید الشہداء دینا چاہتے ہیں، جس کا منبع اور جس کی سور سید الشہداء ہیں، وہ عزت نہیں کہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ایک جگہ دیکھا معلوم ہوا، ایک جگہ گئے کہ مومن نے ایک مکان بنایا، بعد میں پتہ چلا کہ فلاں محکمے میں تھے، اس کرپشن کے پیسے سے یہ مکان انہوں نے بنایا تھا، اور اس مکان بنانے کے بعد اس مکان پہ ایک تختی بھی لگا دی، کیا ہذا من فضل ربی، بہت عمدہ مکان بنایا تھا، مومن تھے، بہت عمدہ، پتہ چلا کہ بعد میں کہ پیسہ کرپشن کا تھا، ایک سیاسی پارٹی سے تعلق بھی تھا، اس کے بعد انہوں نے مکان کے اوپر لکھا ہذا من فضل ربی، یہ عزت نہیں۔ یا شیطان کھڑا ہو کر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کتنا جھوٹ بول رہا ہے، یہ فضل ربی کا نتیجہ ہے، شیطان بھی کہہ رہا ہوتا ہے اس نے آج میری بھی نمک حرام نہیں کی، شیطان بھی پتہ لگتا بس میرا ہی نام لے لیتا، اگر تو نمک حلال ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا یہ الہی راستے سے نہیں بنا ہے، یہ شیطانی راستوں سے بنا ہے، وہ عزت نہیں۔ عزت حسینی وہ ہوتی ہے جو جون سکھا رکھے تھے، عزت حسینی، کرامت حسینی۔ اور پھر روایت کے اندر آیا کہ محشر کے دن، یہ بھی معصومین سے روایت، محشر کے دن وہ عزت جون کو ملی کہ لوگوں نے فرشتوں سے سوال کیا، کہ آئمہ فرماتے ہیں کہ لوگ فرشتوں سے سوال کریں گے محشر کے دن کہ یہ ایک نور جو آ رہا ہے، آج یہ کون سے نبی آ رہے ہیں، یہ کون سے رسول آ رہے ہیں، یہ کون سے امام آ رہے ہیں، لوگ فرشتوں سے سوال کریں گے، فرشتے کہیں یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ امام بھی نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہوں گا، امام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے بتائیں گے یہ ایک غلام ہے حسین کے، میں اپنی زبان میں کہوں گا یہ وہ ناصر کے حسین کے، وہ ناصر کے حسین کے، کہ جن کی نورانیت سے محشر نورانی ہو رہا ہے۔ آپ پر یہ روایت معصومین سے کہ جون کی نورانیت محشر میں ایسی ہے، اور سید الشہداء نے خود دعا دی تھی جون کو، بس اس کا کردار سمجھنا بہت ضروری ہے، امامت، معرفت امامت اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہا کہ یہ روایت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرگ ہے۔ اور ہم جب بھی جاہلیت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں مکہ کی جاہلیت آتی ہے، جاہلیت فقط وہ مکہ کی جاہلیت نہیں ہے، آج کے زمانے میں جاہلیت کا مزداق اور ہے، وہ بھی جاہلیت تھی، وہ قدیم جاہلیت جس میں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، مثلا ایک مثال، سو سو سال کی صدیوں پر مربوط قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھیں، جاہلیت کی مثال۔ لیکن آج کی جاہلیت جدید جاہلیت ہے, اس کو ماڈرن اگنورنس سے تعبیر کیا, جدید جاہلیت, جاہلیت ماڈرن, یہ رہبر معظم کی اصطلاح ہے. رہبر معظم نے فرمایا کہ آج کی جاہلیت میں اور قدیم جاہلیت میں یہ فرق ہے کہ آج کی جاہلیت بھی فسق و فساد و فحشا اور ظلم و بربریت سے بھری ہے, کل کی جاہلیت بھی بھری تھی, فقط آج کی جاہلیت کے بعد وسائل جدید ہیں. جدید جاہلیت جو آج کی جدید وسائل سے اپنی جاہلیت کے اقدار دکھا رہے ہیں, مثلا آج کا امریکہ, مثلا آج کا برطانیہ, مثلا آج کے یورپی ممالک. رہبر معظم کی جملے کہتے ہیں آج کی جاہلیت سوٹ بوٹ کے اندر موجود ہے, آج کی جاہلیت سے خوشبو آ رہی ہے, آج کی جاہلیت کے بعد پرفیوم ہے, آج کی جاہلیت کے بعد سیمسونائٹ کا سوٹ کیس ہے. اینن رہبر معظم کے جملے کہہ رہے, لیکن اس کی ظاہر کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, لیکن اگر روایات میں دیکھیں, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, لیکن روایت کہہ رکھی ہے اگر معرفت امامت نہیں ہے, یہ جاہلیت کی موت اس دنیا سے جا رہا ہے. اور اس روایت کے اندر بہت دقت ہے, اپنے زمانے کے امام کی معرفت, یہ ناصر کی ایک خصوصیت ہے, فقط پہلے کے زمانے کے امام کی معرفت کے نعرے لگا کر جاہلیت سے باہر نہیں آؤ گے. جس نے نبی کی امامت کا نعرہ لگایا لیکن علی کی امامت کا نعرہ نہیں لگایا, ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی کے زمانے میں عالم تھا, لیکن علی کے زمانے میں جاہلیت کی موت اس دنیا سے گیا ہے. اپنے زمانے کی ممات ولم یارف امامت زمانے کی, جس قسم کی بھی امامت ہے, ایک امامت انبیاء کو ملتی ہے, جیسے انبیاء کے پاس رسالت ہے, نبوت ہے, ایسے نبی کے پاس امامت بھی ہوتی ہے. وہ نبی ہے خدا سے دین لینے میں, اور یہی دین لوگوں تک پہنچانے میں رسول ہے, یہی دین لوگوں کی زندگیوں پر نافذ کرنے میں, حکومت اور سیاست کرنے میں امام ہے. یہ تین منصب نبی کے پاس ہوتے ہیں. پس غدیر کے دن ختم رسالت تو ہوا تھا اس سے پہلے, پس غدیر کے دن رسالت منتقل نہیں ہوئی, نبوت منتقل نہیں ہوئی, امامت منتقل ہوئی ہے. لیکن جو غدیر کے دن امامت کا پیغام سن بھی لے, امامت کی روایت سن بھی لے, امامت کا خطبہ سن بھی لے, لیکن علی کی امامت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے نہ جائے, وہ جاہلیت کی موت جا رکھا گئے, چاہے اپنے دور کا مفتی بن کے ہی جا رہا ہو, جاہلیت کی موت جا رہا. بس یہاں سے میں آپ کی توجہ کو چاہوں گا کہ اس کے بعد ہر امام کے زمانے میں ہو سکتا ہے, علی کی امامت مانی, چوتھے امام کے بعد آپ نے دیکھا زیدیہ سلسلہ شروع ہوا, چوتھے امام کے بعد وہاں پر امام سجاد کی امامت نہیں مانی, یا امام باقر کی امامت نہیں مانی, بس وہ عالم تھا سابقہ امام کے نسبت, اپنے زمانے میں جاہلیت کے ساتھ جا رہا ہے. امامت ولایت پہلے نبی کے پاس تھی, نبی کے بعد غیر نبی کے پاس ہے. امامت دراصل حق الہی ہے, خداوند متعال کا ذاتی حق ہے لوگوں پر حکومت کرنا, لوگوں پر سیاست کرنا. لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ امامت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں, جیسے ہی امامت کا سایہ نبی سے علی تک آیا وہ علی کے سائے میں آ گیا, اس کے بعد ایک کے بعد ایک علی کے پاس امامت جاتی گئی. غیبت ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف درود بھیجو محمد و آل محمد پر. یہاں پر بھی امامت باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر امام پردہ غیبت میں چلا جاتا ہے, ناصر کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب امامت کی نصرت کیسے کرے؟ آیا نبی کی امامت کے نعرے لگا کر نصرت امام آج ہو سکتی ہے؟ آیا فقط علی کی امامت کے نعرے لگا کر آج کی امامت سے دور ہو کے نصرت ہو سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگی جو نبی کی امامت میں ساتھ تھے اور نبی کے بعد الگ ہو گئے, پھر مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جو علی کی امامت میں ساتھ ہیں اور آج کی امامت سے دور ہو جائیں, پردہ غیبت میں جاتے ہی اپنا حاکم, اپنا حکمران, اپنا ولی, اپنا امام, امام زمانہ کی مرضی کے بغیر کسی کو بنا لیں, یہ ہے وہ روایت. مماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ, امامت نبی میں ہو یا امامت علی میں ہو یا پھر عصر غیبت میں امامت فقی کا زمانہ ہو, ولایت فقی کا زمانہ ہو, یہ تسلسل ہے. کبھی زمانی طور پر امام اپنا نائب بنا کر
دوسرے خطوں میں بھیجتا ہے، جیسے علی نے غیر معصوم کو کہاں نائب بنا کر بھیجا، مصر، مالک اشتر کو مصر اپنی امامت کا ترجمان بھیجا تھا، کیونکہ مکانی طور پر علی کے کوفہ کا مصر سے ایک فاصلہ تھا، اس مکانی فاصلے کو عبور کرنے کے لیے علی نے غیر معصوم کو مصر میں امام بنا کر بھیجا، جو مصر میں مالک اشتر کی اطاعت نہ کرے اور مصر میں اس دنیا سے چلا جائے، جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ اور زمانے کا امام آج عصر غیبت میں مکانی فاصلہ نہیں بلکہ زمانی فاصلہ ہے، 1000 سال کا زمانی فاصلہ۔ امام غیر ذمہ دار کو نہیں کہتے، امام لا تعلق کو نہیں کہتے، امام اس کو نہیں کہتے جو جاتے جاتے اہتمام نہ کر کے جائے۔ 1000 سال کے امامت کے زمانی فاصلے کو روئے زمین پر حل کرنے کے لیے امامت فقی کا اہتمام ہوا، ولایت فقی کا اہتمام ہوا، جس اہتمام کی طرف خمینی بت شکن نے دنیا اسلام کی توجہ کرائی کہ ہمارا امام ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گیا گئے، ہمارا نبی بھی ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جاتا اور ہمارا امام بھی ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جاتا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ بس امامت کا تسلسل ہے، غدیر آغاز امامت نہیں ہے، یہ جملہ پہلے بھی عرض کیا گیا، امیر المومنین آئمہ میں پہلے امام ہیں، نہ کہ روئے زمین پر پہلے امام ہیں۔ غدیر آغاز امامت نہیں ہے، غدیر تسلسل امامت ہے انبیاء سے آئمہ تک۔ اس طریقے سے، اسی طریقے سے غیبت امام زمانہ اختتام امامت نہیں ہے، غیبت امام زمانہ تسلسل ہے امامت آئمہ کے سائے میں امامت فقہا کے اندر۔ اور آج کوئی امامت فقی میں ایک ملت زندگی گزار رہی ہے، 1000 سال فقط ایک ملت نے امامت فقی کی سرپرستی کے لیے اپنے ماحول کو تیار کیا، باقی میں ماحول کیوں نہ بن سکا، باقی میں کسی نے یہ درس کیوں نہیں دیے، باقی میں کسی نے یہ روایتیں کیوں نہیں پڑھی، کیوں؟ امامت کی غیر نظاموں میں زندگی گزارنے کی عادت اور غیرت امامت کا نہ ہونا۔ اگر غیرت امامت ہوتی تو ایک لمحہ بھی جون کی طرح امامت سے ادھر ادھر نہ گزارتا، ادھر ادھر نہ گزارتا۔ امام جس کے حوالے آپ کر کے گئے، آپ ابو ذر کے حوالے کریں میں ابو ذر کے پاس ہوں، آپ حسن مجتبیٰ کے حوالے کریں میں حسن مجتبیٰ کے پاس ہوں، جس کے حوالے آپ کریں گے، یہ نہیں کہوں گا کہ امام آپ تو معصوم ہیں لیکن چونکہ ابو ذر معصوم نہیں ہے میں ابو ذر کی اطاعت نہیں کروں گا، کیونکہ ابو ذر معصوم نہیں۔ مرتے دم آخری لمحات زندگی ابو ذر کے ساتھ اسی روضہ میں ساتھ ساتھ رہے، جب مدینہ بدر گیا ساتھ مدینہ گئے تھے، روضہ گئے تھے۔ بس یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے، امامت کے شانہ بشانہ زندگی ناصر امامت بناتی ہے، ناصر امامت بناتی ہے، یہ بہت مہم ہے۔ اسی لیے اس قدر مہم تھا، کیوں رسول کو کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، کیوں کہا تھا کہ اے رسول اگر امامت کا پیغام نہ پہنچایا، اگر ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ میں منبر رسول پر بیٹھے ہوئے اس خطیب سے یہ سوال کرتا ہوں، رسول کی رسالت کا حق امامت کے تذکرے کے بغیر نہیں ہوتا، رسول کی رسالت کا حق امامت کا پیغام پہنچائے ہوئے ادا نہیں ہوتا، تیری خطابت کا حق امامت کے بغیر ادا ہو جائے گا؟ کیا خود قرآن مجھ سے نہیں کہہ رہا، اے خطیب رسول، اے خطیب منبر علی، اے خطیب منبر رسول، اگر تو نے خطابت میں امامت کا پیغام نہ پہنچایا اور اپنے گھڑ کر قصے سنانے شروع کر دیے، تو نے خطابت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا دوسرا پہلو ہمارے استاد نے بتایا کہ صرف نبی کا نہ پہنچانا نبی کی رسالت کے حق کو نہیں چھین رہا، اگر نبی رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے ولایت اور امامت علی کو پہنچا دے اور کوئی اسے لے نہ، کوئی اسے قبول نہ کرے، تو اگر نبی نہ دے تب بھی رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مومن نہ لے تو ایمان کا حق ادا نہیں ہوتا، تو اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا، تو اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، مسلمانی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ اس لیے امامت اہم ہے۔
جاہلیت کے موقع ہوں گے. اور آج کی جاہلیت, زمانے جاہلیت, یعنی جاہلیت کے بنے ہوئے نظاموں میں زندگی گزارنا, علی کا نظام چھوڑ کر فرانس کے نظام کے مطابق زندگی گزارنا. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس عدالتی نظام برطانیہ کا, حکومتی نظام, سیاسی نظام فرانس کا, لبرل ڈیموکریسی, آزاد جمہوریت, اور تعلیمی نظام کیمبرج وہی خبیث برطانیہ کا, وہی نظام. اور اس سارے نظاموں کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں امیر المومنین کے نعرے لگا کے کام بن جائے گا. اگر امیر المومنین کے نعرے لگا کے کام بنتا ہوتا تو سید الشہداء یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینے میں نعرے لگا سکتے تھے. اگر امیر المومنین کے نعرے لگانے سے امامت کا حق ادا ہوتا تو سید الشہداء یہ کاروان تشکیل نہ دیتے, ایک ایک ناصر جمع نہ کرتے. امامت کے لیے یزیدیت کا مقابلہ کر کے امامت کی حکومت کے لیے صاحب ماحول بنانا. بس یہاں سے ایک حسین کا ناصر وہاب قلبی, عجیب ناصر, تقریباً چھ شخصیات اور اس سے زیادہ ہی ہیں کم از کم جو اس بندے حقیق کا مطالعہ, چھ شخصیات ایسی ہیں جیسے زہیر بن قین, وہاب قلبی, یہ وہ ہیں جو مخالفین تھے یا ناآشنا تھے, یعنی جو اس طرف سے اس طرف آئے ہیں. آخر میں بھی جیسے ہمارے ساتھ کے لشکر سے بھی بعض آئے ہیں, بعض کا تذکرہ ملتا ہے اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی عشر مجالس میں تو آپ کی گوش گزار کروں گا کہ کیسے ایک شخص کوفہ سے نکلتے ہوئے اس نے راہ یہ جانی کہ ابھی عمر ساتھ کے لشکر میں شامل ہو جائے. عمر ساتھ کے لشکر میں شامل ہو کر جیسی تین محرم کو, دو محرم کو پہنچے ہیں کربلا, پھر اس کا پھر رخ بدل, اور ان کا تذکرہ بڑا دلچسپ ہے, تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس ناصر نے کوفے سے نکلنے کا راستہ کیسے نکالا, اور ان کوفے میں ٹھہرو ہوئے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ راستہ بنتا ہے اس لیے آ نہیں سکتا تھا. ناصر خلاق ہوتا ہے, ناصر انقلابی ہوتا ہے. بس وہاب قلبی کے لیے سید الشہداء اسی کاروان کو لے کے جب آ رہے تھے, راستے میں ایک خیمہ دیکھا, سید الشہداء نے کاروان روکا, اپنے خیمے وہاں پر لگائے, اس خیمے کی جانب بھیجا, وہاں پر جس قاصد کو بھیجا تھا بتایا کہ ایک بڑھیا عورت ہے اس خیمے میں. سید الشہداء خود گئے وہاں پر اس بڑھیا عورت کے پاس اور کہا کہ تیرا بیٹا کہاں پر گیا ہوا ہے؟ یہ تو جانتے ہیں علم امامت سے کس کو ساتھ لینا کہ جانتے تھے وہاب قلبی, تیرا بیٹا کہاں گیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ بیٹا گیا ہوا ہے, میں یہاں پہ ہوں. پھر سید الشہداء نے کہا, انہوں نے کہا ابھی آ جائے گا, گیا ہوا ہے باہر, شاید صحرا میں ہی کچھ لکڑیاں جمع کرنے یا کسی عنوان سے گئے. پھر کہا کہ وہ آ جائے گا. سید الشہداء نے کہا کوئی پریشانی ہے یہاں پر تم صحرا کے اندر تنہا, تم اس کا بیٹا اور وہاب قلبی کی نئی نویلی دلہن, یہ تین افراد ابھی شادی ہوئی تھی قریب ہی میں, کہاں کہاں ایک پریشانی ہے, یہاں پہ پانی کھارا گیا, میٹھا پانی نہیں ہے. سید الشہداء نے اسی وقت اپنی شمشیر نکالی, ایک لکیر وہیں صحرا پر کھینچی اور وہاں سے ابلتا ہوا میٹھا پانی نکالا. اس عورت نے میں نے کہا تھا نا کہ امام ناصر ڈھونڈ بھی رہا ہے اور امام خود بھی ناصر ہے, امام بھی ناصر و منصور ہے اور امت کو بھی ناصر و منصور دونوں بنایا گیا. بس امام نے پانی نکالا, بہت خوش ہوئی, امام اپنے خیمے میں آ گئے. اور اس کے بعد جب یہ بیٹا گھر آیا اور اس نے ماں کو خوش دیکھا, بہت خوش دیکھا, اور میٹھا پانی دیکھا, چشمہ دیکھا, ماجرا سنا, ماں نے بتایا بہت نورانی شخصیت آئی تھی, میں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے بہت زیادہ اپنے بارے میں نہیں بتایا, کہا جب بیٹا آ جائے تو ہمیں طلب کرنا. کہا کہاں ہیں؟ کہاں سامنے ہی. بتایا کہ ہمارے خیمے گئے, بیٹے کو میرے پاس بھیج رہا. وہاب فوراً لپکتے ہوئے آئے, عیسائی تھے مسیحی تھے, سید الشہداء کے پاس آئے. سید الشہداء نے وہ ماجرا سنا ہی ہوا تھا, سید الشہداء نے ان کو تفصیلاً بیٹھ کر یہ ماجرا بتایا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں, میں کیوں جا رہا ہوں, مقصد کیا ہے میرے پیام کا. یہ عزادار کی ذمہ داری, یہ ناصر کی ذمہ داری. تفصیل سے بتائے کس قیام کے لیے جا رہے ہیں, کون ظالم ہے, کون ظلم کر رکھا ہے, کیا ہوگا, یہ لشکر کیسے ہے, ساری داستان سنائی وہاب نے. کہا اور پھر آخر میں کہا کیا تم اس کاروان میں ہماری نصرت کرو گے, ساری داستان سنائی, تم ناصر بنو گے میرے؟ وہاب نے کہا میں ناصر بنوں. کہا کہ میں نے دیکھا, میں گیا, تیری بیوی بھی ہے اور تیری ماں بھی ہے, ان خواتین کا کیا ہوگا, بکریاں چراتے تھے یہ, بہت زیادہ تر لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی.
اور لکڑی کا ماہر بھی تھا، یہ جنگ تلوار سے نہیں کرتا تھا، تلوار تھی نہیں وہاب کے پاس. وہاب کے قلبے کی خصوصیت یہ تھی کہ لاٹھی کا ماہر تھا، لاٹھی سے خاص جنگ ہوتی تھی، تلواروں کا مقابلہ لاٹھی سے کرنا چاہتے تھے. اس نے کہا کہ ہاں یہ بکریاں ہیں اور یہ میرے ساتھ میری بیوی اور بچے. بکریوں کو اس نے وہاں رہا کیا، اپنا ریور چھوڑ دیا وہیں پر، سید الشہدا کے ساتھ آیا. کبھی کبھی بہت کچھ سید الشہدا کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے اور اسی سے امتحان ہوتا ہے. یہ بکریاں جس نے دی تھیں، جس راستے سے آئی تھی، اگر اس کا حق ہو کے اس کے لیے چھوڑ دی جائیں تو اس وقت چھوڑنی پڑتی ہے. ہر ناصر کو ہر زمانے میں اپنی معاش کا یہ چھوڑا اور کہا کہ بیوی اور ماں کو ساتھ لے کے چلوں گا. اور یہی ساتھ لشکر کے آ گئی، بیویوں کے ساتھ، ماں اور بیوی ساتھ ہیں، وہاں ساتھ ساتھ لشکر کے جا رہے ہیں. وہاں پر پہنچے، دو محرم کو کربلا پہنچے، وہاب ساتھ ساتھ ہیں. اور اس کے بعد وہاب کے لیے روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہاب عیسائی سے مسلمان ہو چکے تھے جب سید الشہدا، کیونکہ راستہ گزارا سید الشہدا کے انصار دیکھے، تو ہر روایت میں ملا کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن سید الشہدا کی ملاقات سے پہلے مسلمان نہیں تھے. اس کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، آئے. جب روز عاشور آیا، وہاب قلبی نے جب اجازت مانگی، دو اجازتیں بڑی مشکل تھی، ایک جب جون نے اجازت مانگی اور جون نے یہ کلمات کہے کہ مولا کہ شاہد میں حبشی غلام ہوں، شاید میرا حسب نصب ایسے ہے، مولا شاید میرے بدن سے بدبو آتی ہے، شاید میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے شاید آپ مجھے پرواہ نہیں کر رکھے. مولا نے کہا نہیں نہیں جون، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جون، میں چاہتا ہوں تو جانا چاہے تو چلا جائے گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں، کب تک ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جون نے کہا اے مولا میں آپ کا تب تک ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک عالم جنگ کے اندر میرا سیاہ خون آپ کے پاکیزہ خون سے مل جائے. جون کے جملے تھے، ہمیں سن کے عجیب محسوس ہو رہا ہے، مولا نے کیسے سنے ہوں گے، عجیب مظلومیت، عجیب بات کی. سید الشہدا نے جون کو دعا دی، سید الشہدا نے جون کو دعا. جب میں جون لڑتے ہوئے آگے گئے اور اس کے بعد جب دیکھا کہ جون لڑتے لڑتے ہوئے زمین پر گر چکے ہیں، جون نے آواز نہیں دی کہ الیہ الیہ یا مولا، غلاموں نے کبھی بھی آقا کو آواز نہیں دی، خود آقا جون کے پاس گئے ہیں اور جب جون کو اپنے زانوں پر لیا اور جون کے رخسار پر حسین نے اپنا رخسار رکھا، وہاں پر جون کا یہ جملہ تھا کہ مم مثلی، ارے کون ہے روئے زمین پر مجھ جیسا کہ فرزند رسول اللہ نے اپنے رخسار میرے رخسار پر رکھ دیے گئے. وہاں پر جون کے لیے حسین نے دعا کی کہ اے جون خدا تیرے جسم کے اندر ایسی خوشبو پیدا کرے کہ ایسی تو تیرے چہرے کو اس قدر نورانی کر دے کہ بعد میں محشر میں تیری نورانیت دنیا دیکھے گی، ارے تیری سفیدی دنیا دیکھے گی، ارے محشر تیری نورانیت سے نورانی ہوگا. اور جب وہاب قلبی جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، لکڑیوں سے لڑ رہے تھے، لکڑیوں سے لڑتے ہوئے جب وہاب قلبی نے ایسی جنگ کی ہے کہ ماں نے بھی یہ منظر دیکھا، بیوی نے بھی یہ منظر دیکھا کہ وہاب قلبی لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخموں کی تاب لاتے ہوئے گر گئے. اور جب گرتے ہیں نا، جب گرتے ہیں تو ایک لعین نے قریب آ کر اپنی شمشیر سے وہاب قلبی کے سر کو تن سے جدا کیا اور یہ سر لے کر وہاں پر وہاب قلبی کی ماں، وہاں پہ وہاب قلبی کی زوجہ موجود تھی، یہ سر لے کر ام وہاب کے پاس جاتا ہے، کہتا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ حسین کا ساتھ مت دینا، اگر ساتھ نہ دیا ہوتا تو اے وہاب کی ماں، اے ام وہاب تو آج عزادار نہ ہوتی، اور اے بیوی تو آج بیوہ نہ ہوتی. اس نے یہ سر وہاب کی ماں کو دیا. وہاب کی ماں کا یہ واقعہ عصر عاشور ملتا ہے کہ وہاب کی ماں نے یہی سر دوبارہ اس لعین کے اوپر دے مارا اور کہا جو چیز ہم راہ خدا میں ایک بار دے دیتے ہیں راہ حسین میں دے کر واپس نہیں لیتے، ہم وہ ناصر نہیں ہیں. اور اس کے بعد تاریخ میں آیا، روایت میں کہا کہ اس عورت نے ایک خنجر دریافت کیا اور یہ واحد شہیدہ ہے عصر کربلا کی، یہ واحد شہیدہ ہے تحریک حسینی کی کہ پہلی خاتون شہید ہے کہ اس نے ایک نیزہ لیا اور وہ نیزہ اس لعین کے اوپر مارا اور ایک قسم کی جنگ شروع کی. اور اس کے بعد اس لعین نے اس عورت کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، سلام ہو
زوجہ وہب پر سلام ہو، ام وہب پر سلام ہو، اے جوہ تیری نورانیت سے، اے کاش محشر میں ہم بھی نورانی ہو جائیں۔ اللہ لعنۃ اللہ کی علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام عزاداران سید الشہداء کو، ان کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، تمام عزاداروں کی عزت و جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعمال و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔